ایک پہنچا تیرا پیام کے بس، ایک پہنچا تیرا پیام کے بس، ایک پہنچا تیرا پیام کے بس، ایسا بھولے نمود و نام کے بس، ایسا بھولے نمود و نام کے بس، ایک پہنچا تیرا پیام کے بس، ایسا بھولے نمود و نام کے بس، یک بہ یک روح تک مہک اٹھی، یک بہ یک روح تک مہک اٹھی، یک بہ یک روح تک مہک اٹھی، لب پہ آنا تھا ان کا نام کے بس، لب پہ آنا تھا ان کا نام کے بس، یک بہ یک روح تک مہک اٹھی، یک بہ یک روح تک مہک اٹھی، لب پہ آنا تھا ان کا نام کے بس، ایسا بھولے نمود و نام کے بس، سن لیا تھا کہ آپ آئیں گے، 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 وہ کیا دل نے اہتمام کے بس، وہ کیا دل نے اہتمام کے بس، سن لیا تھا کہ آپ آئیں گے، سن لیا تھا کہ آپ آئیں گے، سن لیا تھا کہ آپ آئیں گے، وہ کیا دل نے اہتمام کے بس، وہ کیا دل نے اہتمام کے بس، ایک پہنچا تیرا پیام کے بس، ایسا بھولے نمود و نام کے بس، نفس کے مکر و قید مت پوچھو، نفس کے مکر و قید مت پوچھو، نفس کے مکر و قید مت پوچھو، ہمیں اس طرح زیر دام کے بس، ہمیں اس طرح زیر دام کے بس، ایک پہنچا تیرا پیام کے بس، خود کو منزل رسا سمجھ بیٹھے، خود کو منزل رسا سمجھ بیٹھے، خود کو منزل رسا سمجھ بیٹھے، راہ رو کیا چلے دو گام کے بس، راہ رو کیا چلے دو گام کے بس، بے تکلف ہی ہو گئے تائب، بے تکلف ہی ہو گئے تائب، بے تکلف ہی ہو گئے تائب، کیا کسی نے کیا کلام کے بس، کیا کسی نے کیا کلام کے بس، کیا کسی نے کیا کلام کے بس، سن لیا تھا کہ آپ آئیں گے، سن لیا تھا کہ آپ آئیں گے، وہ کیا دل نے اہتمام کے بس، وہ کیا دل نے اہتمام کے بس، مذاق عام کے تابع چلن نہ ہو جائے، مذاق عام کے تابع چلن نہ ہو جائے، کہیں خراب ہمارا وطن نہ ہو جائے، کہیں خراب ہمارا وطن نہ ہو جائے، مذاق عام کے تابع چلن نہ ہو جائے، کہیں خراب ہمارا وطن نہ ہو جائے. بچا رہا ہوں بدقت میں خود کو کانٹوں سے, بچا رہا ہوں بدقت میں خود کو کانٹوں سے, کہ تار تار کہیں پرہن نہ ہو جائے, کہ تار تار کہیں پیرہن نہ ہو جائے. میں خود کو غیر کی محفل سے کھینچ لاتا ہوں, میں خود کو غیر کی محفل سے کھینچ لاتا ہوں, کہ داغدار کہیں باک پن نہ ہو جائے, کہ داغدار کہیں باک پن نہ ہو جائے. اس احتیاط مسلسل میں جی رہا ہوں میں, اس احتیاط مسلسل میں جی رہا ہوں میں, جبین یار کہیں پرشکن نہ ہو جائے, جبین یار کہیں پرشکن نہ ہو جائے. اس احتیاط مسلسل میں جی رہا ہوں میں, جبین یار کہیں پرشکن نہ ہو جائے. کہیں نظر نہ لگے شاخ گل کو اے طائب, کہیں نظر نہ لگے شاخ گل کو اے طائب, خزاں کی نظر بہار چمن نہ ہو جائے, خزاں کی نظر بہار چمن نہ ہو جائے. بچا رہا ہوں بدقت میں خود کو کانٹوں سے, کہ تار تار کہیں پیرہن نہ ہو جائے. غم تیرا جس کو راس آیا ہے, غم تیرا جس کو راس آیا ہے, غم تیرا جس کو راس آیا ہے, دھوپ بھی اس کے حق میں سایہ ہے, دھوپ بھی اس کے حق میں سایہ ہے. غم تیرا جس کو راس آیا ہے, دل میں تم ہو یقین نہیں آتا, دل میں تم ہو یقین نہیں آتا, کس کھڈر میں محل بنایا ہے, کس کھڈر میں محل بنایا ہے. دل میں تم ہو یقین نہیں آتا, کس کھڈر میں محل بنایا ہے. کیوں نگاہوں سے گر گئی دنیا, کیوں نگاہوں سے گر گئی دنیا, دیکھنا دل میں کون آیا ہے, دیکھنا دل میں کون آیا ہے. کیوں نگاہوں سے گر گئی دنیا, کیوں نگاہوں سے گر گئی دنیا، دیکھنا دل میں کون آیا ہے، دیکھنا دل میں کون آیا ہے، آج ٹوٹا نہیں تو کل ٹوٹا، آج ٹوٹا نہیں تو کل ٹوٹا، کس کھلونے سے دل لگایا ہے، کس کھلونے سے دل لگایا ہے، آج ٹوٹا نہیں تو کل ٹوٹا، کس کھلونے سے دل لگایا ہے، حسن تک کوئی خود نہیں پہنچا،
حسن جب مطلق استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا حسن، حسن ازلی ہے، ورنہ پھر حسن مجازی بیان کیا جائے گا، جب حسن مطلق بیان کیا جائے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا حسن ہے،
حسن تک کوئی خود نہیں پہنچا، عشق نے راستہ دکھایا ہے، عشق نے راستہ دکھایا ہے، ان سے نسبت نہیں جسے تائب، ان سے نسبت نہیں جسے تائب، لاکھ اپنا ہو وہ پرایا ہے، لاکھ اپنا ہو وہ پرایا ہے، دل میں تم ہو یقین نہیں آتا، کس کھنڈر میں محل بنایا ہے، کیوں نگاہوں سے گر گئی دنیا، دیکھنا دل میں کون آیا ہے،
آمین. ساز دل میں، ساز دل میں جو تو ہی تو ہے کی تکرار رہے، ساز دل میں، ساز دل میں، ساز دل میں جو تو ہی تو ہے کی تکرار رہے، نغمہ زن بربت ہستی کا ہر ایک تار رہے، نغمہ زن بربت ہستی کا ہر ایک تار رہے، ساز دل میں جو تو ہی تو ہے کی تکرار رہے،
دل صدا تیری، دل صدا تیری محبت کا خطاوار رہے، دل صدا تیری محبت کا خطاوار رہے، چاہے اس جرم میں سر میرا سردار رہے، چاہے اس جرم میں سر میرا سردار رہے، دل صدا تیری محبت کا خطاوار رہے، چاہے اس جرم میں سر میرا سردار رہے. ہم تو ایک بار بھی ناخوش نہ کریں گے تجھ کو انشاءاللہ تعالی. ہم تو ایک بار بھی ناخوش نہ کریں گے تجھ کو. کوئی رہتا ہے خفا ہم سے تو سو بار رہے. کوئی رہتا ہے خفا ہم سے تو سو بار رہے. ہم تو ایک بار بھی ناخوش نہ کریں گے تجھ کو. کوئی رہتا ہے خفا ہم سے تو سو بار رہے. چاند پر کوئی پہنچتا ہے بلا سے پہنچے. چاند پر کوئی پہنچتا ہے بلا سے پہنچے. ہم کو سرکار کے قدموں سے سروکار رہے. ہم کو سرکار کے قدموں سے سروکار رہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حضرت والا رحلت کے بعد وفات کے بعد یہ 46 نمبر واز ہے جو کل تقسیم ہوا, اسی میں سے پڑھ کے سنا تھا. شیخ سے اپنے امراض باطنی کی اصلاح کراؤ. پیر کا حق بس یہی ہے, وہ ہمیں جتنا علاج یعنی نفل ذکر وغیرہ بتائے اس میں تو اس کی اتباع ہے, لیکن وہ ہمارے مغرب کے فرض میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا. اور یہ بھی اس کے ذمہ نہیں ہے کہ جب آپ شادی کریں تو شیخ سے ضرور مشورہ لیں. بزرگوں نے منع کیا ہے کہ معاشرت کے معاملے میں, کاروبار کے معاملے میں شیخ سے مشورہ مت لو. یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ بھی اس کے ذمہ نہیں ہے کہ جب آپ شادی کریں تو شیخ سے ضرور مشورہ لیں. بزرگوں نے منع کیا ہے کہ معاشرت کے معاملے میں, کاروبار کے معاملے میں شیخ سے مشورہ مت لو, کیونکہ اگر خدا نخواستہ کاروبار فیل ہو گیا تو کہو گے کہ ہم ایسے پیر کو طلاق دیتے ہیں. یہ کیسا پیر ہے کہ ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا. تو پیر کے ذمے فیکٹری چلانا یا ہمارا کاروبار چلانا نہیں ہے. اس کے لیے اہل فن اور اہل تجربہ سے مشورہ کرو. پیر سے تو صرف دعا کرا لو. پیر کے حقوق کے بارے میں کتابوں کے اندر سب چھپا ہوا ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھ دی ہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. لیکن پیر کا سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اس کے سامنے اپنے تمام روگ سارے روحانی امراض پیش کر دو اور بالکل شرم نہ کرو. کتنی ہی گندی سے گندی بیماری ہو, شیخ کو بتانے میں کوئی شرم نہ کرو. اللہ والے کسی کو ذلیل نہیں سمجھتے, لیکن انشاءاللہ ان کے سامنے رونے سے روگ اچھا ہو جائے گا. ابھی تو یہ خالی جوگی ہے, پھر نیروگی ہو جائے گا. ہندی کا لفظ جوگی کہتے ہیں نیک آدمی کو. اور ابھی تو یہ خالی جوگی ہے, یعنی جو یوگ جو رکھتا ہے, جیسے وہاں جوگی پھرتے ہیں وہ بظاہر تو نیک معلوم ہوتے ہیں لیکن اندر سے بہت ہی گندے ہوتے ہیں, جو یوگی کہتے ہیں. اور پھر نروگی ہو جائے گا, یعنی اس کو پھر کوئی روگ نہیں رہے گا, اب صحت مند ہو جائے گا, یعنی نیک ہو جائے گا. اور اگر روگ نہیں مٹوایا تو بھوگی ہو جائے گا, یعنی بدماشیاں کرنے لگے گا. تو شیخ کو اپنے تمام امراض کی اطلاع کرو اور وہ جو بات کہے اس پر ہمت سے کام لے کر عمل کرو. انشاءاللہ تعالی چند دن عمل کی برکت سے راستہ صاف ہو جائے گا اور آپ تقویٰ کی برکت سے اللہ تعالی کے ولی بن جائیں گے. جن کو اللہ کے نام میں مزہ آتا ہے اس کی لذت وہی جانتے ہیں. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنجمراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جاؤں گا اور میرے پاس حوریں آئیں گی تو میں حوروں سے کہوں گا کہ قرآن سننا ہو تو بیٹھو ورنہ اپنا راستہ لو. لیکن آج ہم لوگ کیا امید لگائے ہوئے ہیں کہ حوریں ملیں گی تو جنت میں صوبہ بلوچستان بناؤں گا. اللہ کے نام میں اتنا مزہ ہے, اتنا مزہ ہے کہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اے دل ان شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازد, اے دل ان قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازد, اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے, شربت روح افزا اچھا ہے یا شکر کا خالق زیادہ اچھا ہے. اور یہ حسین تو کچھ دن بعد سڑی ہوئی لاشیں بننے والے ہیں, آج جتنے حسین زمین کے اوپر ہیں کل سب کے سب زمین کے نیچے ہوں گے, ان کے گالوں اور آنکھوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کسی سے دل نہ لگاؤ, یہ حسین کچھ کام آنے والے نہیں ہیں, زندگی میں ہی دیکھتے ہی دیکھتے ان کی صورت, ان کا حلیہ بگڑ جاتا ہے, ان کی شکل بگڑ جاتی ہے, پھر ان معشوقوں کا جغرافیہ بدلنے سے اس کے سارے عاشق ادھر منہ کر لیتے ہیں. اس پر میرا ایک تازہ شعر ہے, جب بدل جائیں گے جغرافیہ حسینوں کے, جب بدل جائیں گے جغرافیہ حسینوں کے, ان کی تاریخ محبت بھی بدل جائے گی. جب بدل جائیں گے جغرافیہ حسینوں کے, ان کی تاریخ محبت بھی بدل جائے گی. آج جن حسینوں سے دل لگا رہے ہو, کل جب ادھر جغرافیہ بدلا تو ادھر تاریخ بھی بدلی. جغرافیہ حسینوں کا, تاریخ عاشقوں کی. ادھر جغرافیہ بدلا, ادھر جغرافیہ بدلا, ادھر تاریخ بھی بدلی, نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی. اس لیے ان چیزوں سے دل مت لگاؤ ورنہ پچھتانا پڑے گا, رونا پڑے گا. بس اللہ تعالی سے دل لگاؤ, اللہ کی محبت سیکھو, پھر انشاءاللہ جنگل میں, دریا میں, پہاڑ میں, شہر میں, جہاں بھی رہو گے ہر وقت سارا عالم آپ کے ساتھ ہوگا, جنت بھی آپ کے ساتھ ہوگی. یعنی جنت کسی پرسکون زندگی دنیا ہی میں عطا ہو جائے گی. آپ جس حالت میں بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی کبھی آپ کے قلب تک پریشانی نہیں آ سکے گی, کیونکہ جب سوئٹزرلینڈ واٹر پروف گھڑی بنا سکتا ہے تو اللہ تعالی اپنے نام کے صدقے میں غم پروف دل بنا سکتے ہیں جس میں غم نہ پہنچے. پریشانی باہر تو ہو سکتی ہے, جیسے دانا نکل سکتا ہے, زکام ہو سکتا ہے, سر میں درد ہو سکتا ہے, مگر دل غم پروف رہتا ہے. اللہ تعالی ہر حالت میں اپنے عاشقوں کو خوش رکھتے ہیں. اور ان حسینوں کی ہر چیز میں خطرہ ہے کہ آج ہیں کل نہیں, آج بال کالے ہیں کل سفید ہو جائیں گے, بزنس آج کچھ ہے کل گھاٹا آ گیا, بیٹا آج ہے کل کل نہ ہو، بیوی آج ہے کل نہ ہو، تو ہمیں ان ساری چیزوں کا سہارا نہیں ہے، ہمیں صرف ایک اللہ کا سہارا ہے جو ہمیشہ رہے گا. اس لیے اللہ سے اتنا دل لگاؤ کہ سب کی محبت پر اللہ کی محبت غالب ہو جائے. بس اتنا ہی دل لگانا فرض ہے، اتنا زیادہ دل لگانا فرض نہیں ہے کہ انسان پاگل ہو جائے، اتنا عشق بھی جائز نہیں. اللہ تعالی کی محبت کی بس اتنی ہی قید ہے کہ اگر مخلوق کی محبت 50% ہے تو اللہ کی محبت 51% ہو. اللہ سے محبت 1% زیادہ ہو، یعنی مخلوق کی محبت مغلوب ہو، اللہ کی محبت غالب ہو. لیکن اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن بغیر درود شریف کے دعا قبول نہیں ہوتی. لہذا ہر دعا کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی درود شریف پڑھ لو، دعا قبول ہو جائے گی. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار کر لو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہم نے آپ کا نام لیا، لیکن جتنی محبت سے آپ کا نام لینا چاہیے ہم سے وہ حق ادا نہیں ہوا، بس آپ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اور اس کی برکت سے ہمیں بھی اپنی وہ محبت دے دیجئے جو محبت آپ اپنے اولیاء کو دیتے ہیں. اگر شیطان کسی کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ تم تو ایسے نہیں ہو، تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ خدا تمہیں ایسی محبت دے، تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ آپ کریم ہیں، اور کریم کی تعریف محدثین نے لکھی ہے کہ کریم وہ ہے جو نالائقوں پر بھی مہربانی کر دے. تو ہم نالائق ہیں اور آپ کریم ہیں، ہم پر مہربانی کر کے اپنا کرم ہمیں پہنچائیے. اے اللہ آپ کریم ہیں، اللہم انت الحلیم الکریم، اور ہم مانتے ہیں کہ ہم نالائق ہیں، ہم اپنے کو اس قابل سمجھ کر دعا نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں، بلکہ ہم آپ کو لائق اور قابل سمجھ کر آپ سے مانگ رہے ہیں. یہ نالائق آپ کو لائق سمجھ کر آپ کے پاس آیا ہے. ایران کے بادشاہ کے پاس مکھیاں آ رہی تھی، اس کے نوکر کا نام رمضانی تھا. اس نے اپنے نوکر سے کہا، رمضانی مگسامی آئن، اے رمضانی مکھیاں آ رہی ہیں. اس نے کہا، حضور ناکساں پیش کسامی آئن، نالائق لائق کے پاس آ رہی ہیں. اور ہم اللہ سے یہی کہیں گے کہ یا اللہ آپ کے پاس ہم نالائق حاضر ہوئے ہیں، آپ کریم ہیں، اپنے کریم کے صدقے کرم کے صدقے ہمیں اپنے اولیاء صدیقین کا ایمان و یقین اور ان کا درج دل دے دیجئے. حضرت والا کا یہ بیان منا کا ہے، حج کے موقع پر 1987 کا. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سینے اس قابل نہیں ہے، گندی شیشی میں کوئی عطر نہیں رکھتا ہے، لیکن آپ قادر مطلق ہیں، شیشی کو بھی صاف کرنا جانتے ہیں، آپ ہمارے دل کا تزکیہ کرنے پر بھی قادر ہیں. اگر ہمارے دل کے پیالے اس قابل نہیں کہ آپ کی محبت اس میں آ سکے، تو آپ تو اس قابل ہیں کہ آپ پیالے کی مرمت کرنا بھی جانتے ہیں، اور نیا پیالہ عطا کرنے پر بھی قادر ہیں. بس پھر انشاءاللہ شیطان آپ کے دل میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات، یعنی تم اس قابل نہیں ہو کہ اللہ سے اس کے اولیاء جیسا دل مانگ سکو. ہم اللہ سے اپنا منہ دیکھ کر نہیں مانگ رہے ہیں، اس کی شان کرم دیکھ کر مانگ رہے ہیں. مظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں. پھر کہتا ہوں کہ گناہوں سے بچنے میں جان کی بازی لگا دو، اللہ پر جان فدا کر دو. کوئی بھی گناہ ہو، شیطان اسے کتنا ہی مزیدار دکھائے، اس پر لعنت بھیجو. اللہ کو ناراض کر کے بندے کے لیے وہ مزہ حاصل کرنا مبارک نہیں ہے، منحوس ہے، مچھلی کو پانی میں سے نکالنے والے جتنے مزے ہیں وہ سب مچھلی کے لیے نامبارک ہیں. بتائیے جو مزہ مچھلی کو پانی سے باہر نکال دے وہ مزہ مچھلی کے لیے مبارک ہے یا منحوس ہے؟ ہمارا دل اللہ کے قرب کے دریا میں رہنا چاہتا ہے, مگر شیطان چاہتا ہے کہ آدمی سے گناہ کروا کے اللہ کے دریائے قرب سے دلوں کو نکال دے, تاکہ یہ اللہ کا بندہ پریشان ہو جائے. اسی وجہ سے دنیا میں سب پریشان ہیں. پریشانی پر آج ایک نیا مضمون سن لو کہ جہاں پری آئے گی وہاں شانی بھی آئے گی. پریشانی میں پری ہے یا نہیں؟ بس جس نے پریوں سے دل لگایا اس نے پریشانی خود ہی مول لے لی, کیونکہ پریشانی فوراً آ جاتی ہے, اس کے آنے میں ذرا دیر نہیں ہوتی, کیونکہ انسان کا جسم عناصر منتشرہ سے بنا ہے, یعنی آگ, پانی, مٹی اور ہوا. تو جب آدمی کسی سے نفسانی محبت کرتا ہے تو وہ اپنے معشوق کے عناصر منتشرہ کو بھی اپنے اوپر لاد لیتا ہے, یعنی اس کے عناصر منتشرہ کے ساتھ دوسرے کے عناصر منتشرہ بھی جمع ہو جاتے ہیں. یعنی ایک تو اس کے اندر آگ, مٹی, پانی اور ہوا ہے, اس کا بوجھ تھا عناصر منتشرہ کا, اور دوسرا جب اس سے دل لگا لیا تو اس کے عناصر منتشرہ کا بوجھ بھی اس کے اوپر آ گیا, یعنی اس کے عناصر منتشرہ کے ساتھ دوسرے کے عناصر منتشرہ بھی جمع ہو جاتے ہیں اور اس کا انتشار بڑھا دیتے ہیں. اس لیے دوسروں کے عناصر اپنے اوپر لادنے کے بجائے اپنے عناصر کو اپنی روحانیت بڑھا کر مغلوب کرو, یعنی جتنی روحانیت غالب ہوتی چلی جائے گی سکون بڑھتا چلا جائے گا. جتنی روحانیت غالب ہوتی جائے گی اتنے ہی ہمارے عناصر آرام میں ہوتے جائیں گے, اور جب عناصر پر سکون نہیں ہوتے تو عبادت میں خشوع نہیں ہوتا. ایک آدمی مسجد میں آیا اور اس نے نماز کی نیت باندھ لی, مگر کبھی چہرہ کھجا رہا ہے, کبھی کپڑے درست کر رہا ہے. اسے دیکھ کر میرے مرشد حضرت شاہ ابن غنی صاحب نے فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے, لو کان الخشوع فی قلبہ لخشعت جوارحہ, کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا, اس کے دل میں سکون ہوتا, تو اس کے اعضا میں بھی سکون ہوتا. جس کے دل میں سکون نہیں ہوگا اس کے اعضا بھی پریشان رہیں گے. بادشاہ سکون میں ہوتا ہے تو ساری رعایا سکون میں ہوتی ہے, دل سکون میں ہوگا تو اعضا بھی سکون میں ہوں گے. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا, یعنی جب دل بدل گیا تو ساری دنیا بدل گئی. لہذا جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو دل کو حاضر کرے, جب دل بھاگے تو اسے پکڑ کر لے آئے. نماز میں دل لگانا فرض ہے, دل لگنا فرض نہیں ہے. دل کا کام ہے بھاگنا اور ہمارا کام ہے اسے پکڑ کر واپس لانا. جب نیت باندھی اور خیال آیا کہ آج شہر میں ہمارے مال کا جہاز آیا ہوا ہے اور دل مال میں لگ گیا, تو اس کو پکڑ کر پھر حاضر کرو. اگر نماز میں 100 دفعہ دل غائب ہو تو 100 دفعہ اسے حاضر کرو, وہ بھاگتا رہے آپ اس کو پکڑتے ہیں. بس یہی خشوع ہے. اور نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھ لو تو سنت بھی ادا ہو جائے گی, اور نماز میں جو کچھ کمی ہوئی وہ بھی معاف ہو جائے گی, کیونکہ ہر وقت کسی میں طاقت نہیں ہے کہ دل ایک جگہ ہی رہے. وسوسوں کا آنا ضروری ہے, وسوسہ تو آئے گا, لیکن ایک ہے آنا اور ایک ہے لانا. آنے کا کوئی گناہ نہیں ہے, البتہ لانا اور بات ہے, یعنی اپنے دل سے اس میں خود بخود اس کو سوچنا شروع کرے. آیا آرہت بھی ایک دل سے خیال گزر گیا وہ, لیکن اس, کو اس میں دل کسی اور لانا یہ ہے کہ کسی چیز کا دھیان کھل دیا ہے, یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے. اس لیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرح مرقات جلد نمبر ایک میں کتاب الوسوسہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جس شخص کو کوئی وسوسہ نہ آئے اس کی نماز مسلمان کی نماز نہیں. کتنی بڑی بات. حضرت علی کا قول نقل کیا ہے جس شخص کو نماز میں کوئی وسوسہ نہ آئے اس کی نماز مسلمان کی نماز نہیں ہے. یہ بہت سخت بات ہے, اس لیے کہ قلب کے معنی ہے ایک حالت پہ نہ رہنا, بدلتے رہنا. اس لیے خیالات کبھی بھی آ سکتے ہیں, بس ادھر توجہ نہ کرو. وسوسہ ہمارے لیے کوئی مضر نہیں ہے, چاہے وہ کفر کا ہو. لہذا وسوسوں پر توجہ نہ دیجیے, وسوسہ آنا علامت ایمان ہے. حضرت نے فرمایا کہ آج ہم منا کے اس مقام پر حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب بیٹے پر چھری چلائی. یہ بہت بڑی وفاداری اور محبت کا منتہا مقام ہے, محبت کا آخری مقام ہے. اے اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی برکت سے ہم سب کو اپنے نفس کو ذبح کرنے کی توفیق دے دے, یعنی نفس کو جو بری ہو, یعنی نفس کی جو بری خواہشات ہیں ہم مثل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان پر چھری چلا دیں. دو نبیوں کے اس عمل کی برکت سے ہمیں اپنے نفس کو مغلوب کرنے کی توفیق دے دیجیے. اللہ زمین کے اوپر آپ کے نبیوں کی وفاداری کا ایک قابل رشک کارنامہ ہوا ہے. یہ بہت بڑا عمل ہے, محبت کی انتہا ہے. اللہ تعالی کی محبت وفاداری کا امتحان ہے. ایسے بندے اللہ کے وفادار ہوئے. اللہ تعالی کی وفاداری یہ ہے کہ ان کی نافرمانی نہ کرے, اور اگر نافرمانی ہو جائے تو پھر ناشتہ نہ کرے, پستہ بادام کچھ نہ کھائے جب تک ان کو راضی نہ کر لے. چائے پیئے نہ انڈا کھائے, پہلے دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ سے روئے پھر ان کی نعمت کھائے. اس لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں شکر کو بعد میں بیان فرمایا, اپنے ذکر کو پہلے بیان فرمایا. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. کیونکہ شکر کا تعلق نعمت سے ہے اور ذکر کا تعلق نعمت دینے والے سے ہے, اس لیے اللہ تعالی نے ذکر کو مقدم فرمایا. فاذکرونی اذکرکم. علامہ علوسی فرماتے ہیں, لماذا قدم اللہ تعالی ذکرہ علی شکرہ, اللہ نے ذکر کو پہلے کیوں بیان کیا اور شکر کو بعد میں کیوں بیان کیا. کبھی انسان سے غلطی ہو جائے, خطا ہو جائے, فوراً توبہ کر لو. ایک توبہ تو اسی وقت کر لو پھر جب گھر جاؤ, تو دو رکعت صلاۃ توبہ بھی پڑھ لو. اگر باوجود ہو تو وہیں پڑھ لو, اللہ سے معافی مانگ لو. جب تک توبہ نہ کرے, اللہ تعالی کی نعمت کو استعمال نہ کرے, حالت ناراضگی میں پہلے توبہ استغفار کر لے, اللہ کو راضی کر لے, پھر بے شک چائے پی لے. مثلا نیند کے غلبے سے نماز رہ گئی, پہلے نماز پڑھو پھر ناشتہ کرو. تو میں اس آیت سے بھی ابھی استدلال تو میں نے اس آیت سے ابھی استدلال کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم, تم ہمیں یاد کرو ہم تم کو یاد کریں گے. لیکن کس بات سے یاد کریں گے؟ فَسْكُرُونِ بِالْعِطَاعَتِ، تم ہم کو یاد کرو اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ. اَسْكُرُكُمْ بِالْعِنَایَتِ، ہم تم کو یاد کریں گے اپنی عنایت کے ساتھ. یعنی جماعت کی نماز ہو رہی ہے اور ہم بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. جس وقت کی جو اطاعت ہے اسے ادا کرو. حضم شیطان کو کنکری مارنے کی اطاعت لاکھوں نمازوں سے افضل ہے. اگر باپ بیمار ہے تو جب تک ان کو ہماری خدمت کی ضرورت ہے ہم اس وقت تک تبلیغ میں نہیں جا سکتے. غرض جس وقت کا جو دینی کام ہے وہی اطاعت ہے، وہی اس وقت کا ذکر ہے. فارغ وقت میں بے شک آپ اللہ کرو. یہ بات حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھی ہے کہ فَسْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ، اے فَسْكُرُونِ بِالْعِطَاعَتِ اَسْكُرْكُمْ بِالْعِنَایَتِ، تو مجھے یاد کرو میری اطاعت سے، میں تم کو یاد کروں گا اپنی عنایت سے. تم اپنی اطاعت سے ہم کو یاد کرو، ہم اپنی عنایت سے تمہیں یاد کریں گے. اس پر ایک اشکال تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہمیں یاد کرو تو ہم تمہیں یاد کریں گے، لیکن اگر ہم اللہ کو نہیں یاد کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو بھول جائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی کو بھول بھی جاتے ہیں؟ بھولنا چھوٹنا تو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بلوں میں چیونٹیوں کو بھی نہیں بھولتا. پھر یہاں یاد کی کیا معنی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ یا تو اللہ یاد تو کافر کو بھی رکھتا ہے مگر غضب سے بھی یاد رکھتا ہے، اور اپنے دوستوں کو اور اولیاء کو یاد رکھتا ہے اپنی عنایت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ. اس لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ پر قربان ہو جاؤں بہترین تفسیر کی ہے. فَسْكُرُونِ بِالْعِطَاعَتِ، تم ہم کو یاد کرو ہماری فرما برداری کے ساتھ. یعنی جس وقت کی جو اطاعت ہے اسے ادا کرو. جیسے ماں باپ بیمار ہیں اور دوا لانی ہے، اب کسی کے لیے نفل جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب عرش پر نہ رہیے، فرش پر رہیے، اہل فرش کا حق ادا کیجیے. تو حضرت تھانوی نے اپنی تفسیر میں دو لفظ اور بڑھا دیے، یعنی اطاعت اور عنایت. تم لوگ ہمیں یاد کرو ہماری اطاعت سے، ہم تمہیں یاد کریں گے اپنی عنایت سے. آگے ہے وَشْكُرُولِ اور تم شکر ادا کرو میری نعمتوں کا. اس پر علامہ علوسی رحمۃ اللہ نے ایک بات بیان کی جو اس وقت بہت اہم تفصیلی نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو شکر پر کیوں مقدم کیا ہے؟ پہلے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ تم لوگ ہمارا شکر ادا کرو؟ فَسْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِ، شکر کو بعد میں بھی کیوں بیان کیا؟ علامہ علوسی نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ذکر کا حاصل کیا ہے؟ اللہ تعالی کے ساتھ مشغول ہونا. فَإِنَّ حَاصِلَ الذِّكْرِ الْاِشْتِغَالُ بِالْمُنْعِمِ، ذکر کا حاصل یہ ہے کہ تم نعمت دینے والے کے ساتھ مشغول ہو جاؤ اور ان کی یاد میں لگے رہو. اور حاصل شکر کیا ہے؟ الْاِشْتِغَالُ بِالنِّعْمَ، شکر کا حاصل ہے کہ تم نعمت میں مشغول ہو جاؤ. تو نعمت دینے والے کے ساتھ مشغولی کیا نعمت کے ساتھ مشغولی سے افضل نہ ہوگی؟ اس لیے ذکر کو شکر پر فضیلت ہے کہ پہلے اللہ تعالی کو یاد کرو پھر نعمت کھاؤ. اللہ کو ناراض کر کے نعمت کھانا غیر شریفانہ حرکت ہے. جو بیٹا باپ کو ناراض کیے ہوئے ہو وہ چوری چھپے چور دروازے سے آتا ہے اور باپ کی میراث اور ملکیت سے کھاتا ہے اور اماں سے چپکے سے کہتا ہے کہ دیکھو ابا دیکھنے نہ پائے، اگر ابا کہیں کہیں پیچھے سے آتا ہے تو جلدی سے اماں سے کہتا ہے کہ چھپا چھپا کر ناشتہ دو کیونکہ ابا دیکھ رہے ہیں، دندا لیے بیٹھے ہیں، یہ کوئی کھانا پینا ہے اس لیے ان کے کھانے پینے میں مزہ نہیں ہے، جتنے نافرمان ہیں ان کو کھانے کا مزہ نہیں ہے، اس لیے حضرت ثانوی فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو راضی کر لو تو تمہاری دنیا بھی مزیدار ہو جائے گی، اللہ کی راہ میں دنیا میں بھی دنیا بھی مزیدار ہو جاتی ہے، اللہ والے سوکھی روٹی میں جو مزہ پاتے ہیں وہ دنیا دار بریانی میں بھی نہیں پا سکتے، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو ہر چیز میں لذت ملتی ہے۔ ایک علم عظیم، ایک چیز عرض کرنی ہے جو میرے رب نے مینا میں مجھے عطا فرمائی ہے، یہ جو علمی جواب بیان کر رہا ہوں حق تعالیٰ نے اسی مقام پر عطا فرمایا ہے کہ ایک حوض میں شربت ہے، اس میں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، جب آپ ٹوٹی کھولیں گے تو اس میں سے شربت روح افزا نکلے گا، لیکن کسی ٹوٹی میں تھوڑی سی کوئی کڑوی چیز لگا دی تو اگر وہ شخص پریشر سے ٹوٹی کھولے گا تو اس کی کڑواہٹ محسوس بھی نہیں ہوگی، غالب شربت ہی رہے گا۔ ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ راضی ہیں دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کی برکت سے قلب میں اللہ کی محبت کی مٹھاس کا شربت بھرا ہوا ہے، اب دنیا کی کوئی مصیبت بھی آئے گی، مثلا نظر زکام ہو گیا یا کسی کا انتقال ہو گیا، لیکن اس شربت کی مٹھاس کی وجہ سے اس کی زندگی بہت ہی پرسکون ہوتی ہے، موافق حالت ہو یا ناموافق حالت ہو، چاہے کوئی بھی حالت ہو، ہر حالت میں اللہ تعالی تک پہنچتا ہے، جیسے موافق حالت میں شکر سے اللہ تعالی تک پہنچتا ہے تو ناموافق حالت میں صبر سے اللہ تک پہنچتا ہے۔ 23 صفحہ، ایک علم عظیم، اس کو نوٹ کر کے حضرت کے علوم میں جو میں جمع کر پا رہا ہوں اس کو شامل کر، اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دعا تین قضاؤں کے لیے مفید ہے، نمبر ایک منزل یعنی جو قضا نازل ہو چکی ہے، ان دعا ینفع مما نزل ومما لم ينزل، قضاء منزل یعنی جو قضاء نازل ہوئی، اور نمبر دو قضاء معلق یعنی ابھی قضاء نازل نہیں ہوئی، یعنی جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ابھی نازل نہیں ہوا، آنے والی ہے، اگلے مہینے میں آنے والی ہے یا اگلے سال آنے والی ہے، اس کے لیے بھی دعا کر لو کہ اے خدا جو بلائیں آپ نے آئندہ کے لیے لکھی ہیں آپ اپنی رحمت سے اپنی نبی کے وعدے کے مطابق اس دعا کی برکت سے ہم کو ان بلاؤں سے محفوظ رکھیے، تو دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کو بھی دور کر دیتے ہیں جو ابھی نازل نہیں ہوئی، آئندہ نازل کرنے کی مشیت الہی ہے، لہذا اے اللہ آپ ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے ان بلاؤں کے فیصلے بدل دیجئے جو آپ نے لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کے نبی نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، یعنی آپ کے نبی نے فرمایا کہ دعا جو ہے جو بلا نازل ہو چکی اس کے لیے بھی مفید ہے اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی اس کے لیے بھی مفید ہے، جو بلا ابھی نازل نہیں ہوئی دعا اس کے لیے بھی مفید ہے، اور جو نازل ہو چکی اس کے لیے بھی دعا کر لیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دیتی ہے. یہ دو دعائیں ایسی ہیں, دو قضائیں ایسی, ایک قضائے جو ہے منزل جو نازل ہو چکی اور ایک قضائے معلق جو آئندہ نازل ہونے والی ہے. یہ دعا سے دعا ان کے لیے مفید ہے, دعا قبول ہو جاتی ہے تو وہ بنائے پھر ہٹا دی جاتی. اور تیسری قضا ہے مبرم قطعی, وہ ضرور آئے گی, وہ رفع درجات کے لیے, بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, ان العبد اذا سبقت له من اللہ عز وجل منزلۃ لم یبلغها بعمله ابتلاه اللہ جل وعز فی جسده او فی ماله او فی ولده. زاد ابن نفیل ثم صبره على ذلك حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. اللہ یعنی اللہ نے کسی بندے کے لیے اعلی مقام لکھا ہوا ہے مگر وہ عمل میں کمزور ہے جس کی وجہ سے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا, تو اس کے جسم پر مال اور اولاد پر کوئی بلا آئے گی اور اللہ اس کو صبر کی طاقت بھی دیں گے اور صبر کا پرچہ خود حل کرا دیں گے. صبر فرمایا یعنی اللہ اس کی صبر فرمایا یعنی اللہ اس کو صبر کی طاقت بھی دیں گے اور صبر کا پرچہ بھی کل حل کرا دیں گے. یعنی صبرا یعنی اللہ اس کو صبر کی طاقت دے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس مقام پر اسے پہنچا دیں گے جو اس کے لیے لکھا ہوا ہے. تو قضاء مبرم یعنی وہ قضاء جو قطعی ہے وہ نازل ہو کے رہے گی, یہ دعا سے بھی نہیں بدلتی, وہ ہمارے رفع درجات یعنی بلندی درجات کے لیے آتی ہے جس سے ہمیں اعلیٰ مقام ملتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر یہ اشکال قائم کیا ہے کہ قضاء مبرم یعنی جو قطعی فیصلے ہیں اگر وہ دعا سے نہیں بدلتے تو پھر دعا کا کیا فائدہ ہے, کیونکہ دعا مانگنے پر بھی تو وہ آ کر ہی رہے گی. تو فرماتے ہیں کہ دعا وہاں بھی کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو کیا خبر کہ یہ قطعی ہے, ہو سکتا ہے یہ بھی بدلنے والی ہو. کیا آپ کو کوئی وحی آئی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں کہ یہ قضاء مبرم ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ معلق ہو, لہذا دعا کی سنت ادا کرو. ملا علی قاری محدث عظیم مشکات کی شرح ملقات میں فرماتے ہیں کہ ایک بات کہتا ہوں کہ دعا کی برکت سے یہ قضاء مبرم یعنی نہ ٹلنے والی قضا بھی جو ہمارے درجات کی ترقی کے لیے آ رہی ہے دعا کی برکت سے لذیذ کر دی جاتی ہے. نہ حاضر بھلا بے برکت دعا یتلذذ کما یتلذذ اہل الدنیا بالنعمت. دعا کی برکت سے اس قضا کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ ایسا لذیذ کر لیتے ہیں جیسا اہل دنیا لذیذ نعمتوں کو کھاتے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو لذیذ کر دیں گے, یعنی اس کو پریشانی نہیں رہے گی, وہ بلا نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے بلوا کو حلوہ بنا دیں گے, جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں کیڑوں کی محبت ڈال دی اور اتنی محبت ڈالی کہ اگر کوئی کیڑا نظر نہیں آتا تھا تو اس کے لیے پریشان ہو جاتے تھے اور اسے اس طرح ڈھونڈتے تھے جیسے بیٹا گم ہو جانے پر باپ پریشان ہو کر اس کو تلاش کرتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں دادا ایوب را میرے پدر بحر مہمانی یہ کربا بے ضرر. اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کیڑوں کی محبت ایسی دی تھی جیسے باپ کو اپنے بیٹوں سے ہوتی ہے. ان کے دل میں کیڑوں کی مہربانی رکھ دی تھی. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ کیڑوں کو اللہ نے الہام فرمایا تھا کہ اے کیڑوں خبردار, تم میرے ایوب کو تکلیف مت دینا, لہذا وہ ایوب علیہ السلام کو کاٹتے نہیں تھے. اس طرح جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی میں نکلا تھا, اس وقت بھی اللہ تعالی نے اس مچھلی کو حکم دیا تھا کہ اے مچھلی, یہ تیری غذا نہیں ہے, یہ میرا نبی ہے, میں نے تیرا پیٹ اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے, کھانے کے لیے نہیں بنایا ہے, خبردار اسے پیسنا مت, معدے کی حرکت روک جائے, خدا چاہے تو آفتاب کی شعاؤں کو روک سکتا ہے, دریا کی موجوں کو روک سکتا ہے, وہ بہت بڑی قدرت والا ہے. تو تفسیر روح المعانی میں ہے کہ اللہ نے مسیح کو حکم دیا, یہ میرا نبی ہے, اس کو تیرے پیٹ میں قید رکھنا ہے, لہذا اس کو کھانا مت, یہ امانت میری ہے, لہذا مسیح کا معدہ ہی روک دیا گیا, معدے میں حرکت ہی نہیں ہوئی, ورنہ معدہ خود بخود ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اللہ کے حکم کے سامنے معدہ بھی مخلوق ہے, اسے بھی خدا ہی نے بنایا ہے. جب اللہ کی بنائی ہوئی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پھول بن سکتی ہے, تو مسیح کے معدے کو اللہ نہیں روک سکتا. بعض نالائقوں نے یہاں یہ اعتراض کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام بغیر انتظار وحی مستقر سے یعنی اپنی جگہ سے کیوں ہٹ گئے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب نالائق ہیں, انہیں دین کی سمجھ نہیں ہے. جنہوں نے نبی پر اعتراض کیا, نعوذ باللہ, قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں, یہ کیسے امتی ہیں. آج کل کی یہ امتی نبیوں پر بھی ہاتھ صاف کرتے ہیں, صحابہ پر بھی اعتراض کرتے ہیں. ذرا اس بات کو سوچئے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے, اس کے کان بھی کھینچتا ہے, تو کیا پوتوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ دادا نے ابا کو یوں کیا, آؤ ہم بھی ایسا ہی کریں. ایک صاحب نے کہا کہ حق بات ظاہر کرنے میں کیا حرج ہے, مان لو کہ صحابہ سے کوئی اجتہادی غلطی ہوئی, جو چاہے حق ہو, لیکن حق بات ہر جگہ ظاہر کرنا کیسا ہے. اگر کوئی اپنی ماں اما سے کہے کہ اے میرے باپ کی بیوی مجھے چائے پلا دے, تو یہ حق بات ہے یا نہیں؟ اس کی ماں اس کے باپ کی بیوی ہے یا نہیں؟ لیکن یہ حق بات بیان کرنے کے جواب میں چائے ملے گی یا ڈنڈا؟ یہ مستنڈا انڈا نہیں ڈنڈا کھائے گا. اس لیے حقیقت یہی ہے کہ امتی کریم میں اللہ تعالی انبیاء اور صحابہ کا ادب ضروری ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جب خدا ہمیں مرض دیتا ہے, حالانکہ بات تو یہ ہے کہ مرض تو خود اللہ ہی دیتا ہے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عیب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی, اپنی طرف کی. یہ نہیں کہا کہ جب خدا مجھے بیمار کرتا ہے, بلکہ یہ کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں. تو قرآن نے خود ادب سکھایا ہے. اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو ابدار کیا, حالانکہ خدا کے حکم سے کیا تھا, مگر فرماتے ہیں فارت عیوا, میں نے ارادہ کیا کہ میں کشتی کو ابدار کر دوں, عیب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. حالانکہ حقیقت کیا تھی, حق بات کیا تھی, کہ اللہ ہی نے تو کشتی عیبدار کرنے کا حکم دیا تھا. پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کیا, اس کو بھی فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا اس کو قدر کروں، حالانکہ اس کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا تھا، لیکن جب یتیم بچوں کی دیوار سیدھی کرنے کی باری آئی تو کہا فاراد رب کا، یعنی اللہ نے ارادہ کیا کہ دیوار سیدھی کر دی جائے، تو دیوار کا سیدھا کرنا ایک اچھا کام تھا، اس لیے اب اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ تو یہ ادب تو ہمیں قرآن سکھا رہا ہے، اے نالائقو تم ادب کرنا کیا جانو، تم تو چند کتابیں پڑھ کر علامہ بن گئے، کسی اللہ والے سے ادب سیکھتے تو پھر سارا قرآن ادب کی سر آنکھوں پر رکھتے۔ کیا اللہ سے قبول فرمائے، کل جو کتاب 46 جو کل تقسیم ہوا تھا، نئی کتاب نہیں ہے، کل جو تقسیم ہوئی تھی وہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ لے لیں، جن کے پاس ہے وہ نہ لے، ان کے اٹھ جا کھڑے ہو جا، جن کے پاس نہیں ہے وہ لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔